خطاب جمعہ مورخہ 22 جولائی 2016.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ تکبیر کی ابتدائی آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. سورہ عبس کا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ پچھلی بار. اگلی سورت جو ہے وہ سورت تکویر ہے. یہ اس اعتبار سے مختصر ترین ہے کہ ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے. قرآن مجید کا یہ آخری حصہ, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت کے جو حجم ہے بتدریج گھٹتا چلا جا رہا ہے, اور بالکل آخر میں ایسی صورتیں بھی آ جائیں گی کہ جو صرف تین تین آیات پر مشتمل ہے. اور عام طور پر ہم مسلمان جو ہیں وہ آخری ہی وہی چند صورتیں یاد رکھتے ہیں, ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہی ہمارا کل اثاثہ ہوتی ہیں چند صورتیں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس ذخیرے کو جو حفظ کا ذخیرہ ہے, چند صورتیں یاد کی ہیں تو اس کے بعد اور آگے بڑھتے چلے جائیں, اور چھوٹی صورتوں کو یاد کرنا بھی آسان ہے, خاص طور پر وہ آخری صورتیں جو ہیں جو تقریباً 15 سے 20 صورتیں ہیں, وہ تو سب کو یاد ہی ہونی چاہیے. بہرحال یہ سورۃ تکویر, سورۃ تکویر کے بعد ہے سورۃ انفطار. ان دونوں کا جو آغاز ہے وہ ایک ہی انداز سے ہوا. اس سے پہلے کی جو دو سورتیں تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں, سورۃ نازعات اور سورۃ عبس, ان کے آخری حصے کا جو ہے, دونوں صورتوں کا آخری حصہ, اس میں بڑی مشابہت تھی. وہ بھی ایک پیر تھا, ایک جوڑے کی شکل میں تھی. یہ دو صورتیں جو ہیں جو اب ہم آئندہ پڑھیں گے اس مرتبہ انشاءاللہ, اور پھر اگلی مرتبہ اگلی صورت سورہ انفتاح, ان کا آغاز جو ہے بڑی اس میں مشابہت ہے, اور یہ دونوں مل کر گویا ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں, یہ جڑواں شکل میں. اس صورت کا نام ایک اعتبار سے منفرد یوں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سورت کا نام جو ہے وہ سورت ہی کے کسی لفظ پر ہوتا ہے. سورہ بقرہ, لفظ بقرہ اس پوری سورت کے اندر ایک جگہ آیا, اس کا ذکر ہے, وہ لفظ جو ہے وہ سورت کا عنوان بنا دیا گیا. عنوان نہ کہی, علامت, پہچان. عنوان سے یوں لگتا ہے کہ شاید اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اور اسی کی تفصیل پر مشتمل ہے پوری سورت, جبکہ سورہ بقرہ میں تو تمام دینی جو بھی رہنمائی ہے اس کا خلاصہ ایک اعتبار سے, بلکہ بہت سے معاملات کی بڑی تفصیل دے دی گئی ہے ایک ہی سورت کے اندر. سورہ عبس پڑھی تھی ہم نے, عبس وتولا. اس سے پہلے سورہ نازعات, والنازعات غرقا, وہی لفظ پہلا جو تھا اسی کو سورت کا عنوان بنا دیا گیا. اس سورت کا نام تکویر ہے, اور لفظ, یہ لفظ اپنی اس شکل میں سورت میں نہیں آیا, ایک اور شکل میں آیا ہے. پہلی آیت میں فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج جو ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، کورت یعنی کسی کو طے کر کے لپیٹ کے رکھ دینا. اب کورت جو ہے یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے، یہ کوئی اسم نہیں ہے کہ اس کو نام بنایا جا سکے، لیکن اس کا جو اسم الفعل ہے، مصدر ہے تکویر، اس کو اس کا نام بنا دیا گیا. لفظ کورت ہی سے اس کا جو مصدر بنتا ہے اس کو اسم الفعل بھی کہتے ہیں عربی میں، وہ ہے تکویر. کیونکہ تکویرت کا لفظ موجود ہے پہلی آیت میں، اس کا جو مصدر ہے وہ اس کا نام بنا دیا گیا تکویر، سورۃ التکویر. اسی طرح کا معاملہ ایک سورت میں بعد میں بھی آئے گا، سورہ انشقاق. اذا السماء انشقت، انشقت کا لفظ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک فعل ہے، اس کا جو اسم ہے اسم الفعل وہ انشقاق ہے، سورت کا نام انشقاق ہے، حالانکہ اس شکل میں وہ لفظ نہیں آیا پوری سورت میں. لیکن عربوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، غیر عرب لوگوں کے لیے کچھ مسئلہ بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ تو آیا نہیں تو یہ اس کا نام کیسے ہو گیا، لیکن یہ دو صورتیں ایسی ہیں. باقی اس کے جو اصل مضامین ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں آخری صورتوں میں، قرآن مجید کے آخری حصے میں. سب سے کامن مضمون تو آخرت کا مضمون ہے، اس صورت میں آخرت کے ساتھ ساتھ رسالت کے حوالے سے بھی بہت اہم آیات ہیں جو حقیقت رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے حوالے سے بہت اہم. یہ چند تمہیدی کلمات تھے، اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک چیز کا میں اور اضافہ کر رہا ہوں کہ اس کا آغاز بہت زوردار ہے، ہلا دینے والا. مولانا حالی کا یہ شعر پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور جس کی وجہ سے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ آخرت کا مضمون جو ہے وہ ان کی گفتگو اور ان کی بحث کا موضوع بن گیا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے، کچھ ادھر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، موضوع سب کا کیا ہے؟ وہ بڑی خبر جس کو قرآن مجید نے اتنے زوردار انداز سے بیان کیا ہے کہ سب مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کو زیر گفتگو لائیں، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی پر چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، ہلا دیا اس نے. تو اس ہلا دینے والے انداز میں یہ سورت اور اس سے اگلی سورت اور سورہ انشقاق، یہ خاص طور پر بہت اہم. چنانچہ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی. واذا النجوم انكدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، دھندلا جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. یہ جو مضبوط گڑے ہوئے پہاڑ ہیں، وہی تمر مر السحاب، جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، مثال دی جاتی ہے پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا، یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ بالکل اپنی جگہ پر جامد ہیں، لیکن جب وہ قیامت کا کی گھڑی آئے گی تو وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چل رہے ہیں. هي تمر مر السحاب. واذا العشار عطلت، اور جب دس ماہ کی گابن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی. اب چونکہ یہ کلام سب سے پہلے تو اس کے مخاطبین جن سے گفتگو ہو رہی تھی وہ اہل عرب تھے، چنانچہ ان کے کلچر کے حوالے سے انہیں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے. عربوں کے ہاں بہت بڑی قیمتی شے ہوتی تھی کہ کوئی اونٹنی دس ماہ کی گابن ہے اور اب ڈلیوری ہونے والی ہے. عربوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہی اونٹ تھے، سفر کے حوالے سے بھی، سامان ڈھونے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے قیمتی شے. اور خاص طور پر اہل عرب تو آپ کو معلوم ہے وہاں پر زمینداری سرے سے تھی ہی نہیں، یا اور تجارت ہے تو تجارت میں جو استعمال ہو رہا ہے، جیسے آج ٹرالے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو اونٹ ہی تھے، وہی ان کی سب سے بڑی دولت ہے جس کے ذریعے وہ ان کا ٹریڈ چل رہا ہے. اور ویسے بھی انہیں معلوم تھا کہ صحرا میں اس سے زیادہ سوٹیبل موضوع کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی سفر کے اعتبار سے. تو بہرحال جب وہ اونٹنی گابن ہوتی تھی اور 10 ماہ کے بعد پھر اس کی ڈلیوری ہوتی ہے, بچہ جنتی ہے, تو اس وقت اس کی اسپیشل کیئر کی جاتی تھی, اس کی غذا کے حوالے سے, اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے اس کو ہر طرح سے جو ہے ایک قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا تھا. لیکن جب وہ قیامت کی گھڑی آئے گی اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی آوارہ پھریں گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اب اس کے اندر جو ہولناکی ہے اس وقت اس حوالے سے شاید ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن عربوں کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کی اتنی ہولناکی ہوگی, ایسے حالات جو ہیں اتنے اب نارمل ہو جائیں گے, دہشتناک ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے, وحشی جانور. ابھی بھی بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ زلزلہ آئے, سیلاب آئے تو موذی جانور بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں امن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں, عام حالات میں ایک دوسرے کو چیرے پھاڑیں گے, وہ سب سہم کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وحشی جانور جب اکٹھے کر دیے جائیں گے اس ہولناکی کی وجہ سے, وہ سب بھی جو ہے ان پر وہ ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ سب بھول جائیں گے اپنی اوقات تھا اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر ابالے جائیں گے, دہکائے جائیں گے. سجرت کہتے ہیں آگ بھڑکانا, یعنی ان کا پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا, اس میں سے دھواں نکل رہا ہوگا سمندر کے پانی میں, اس وقت کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے قیامت کی گھڑی میں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب نفوس کے جوڑے باندھے جائیں گے, یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی جو ہے تفسیر اور اس کے اندر ترجمہ ہے شیخ الہند کا, انہوں نے ترجمہ کیا جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں گے. نفوس, جی, نفس. اب یہ جیوں کا لفظ شاید آج کی اردو میں اتنا سمجھا نہ جائے, لیکن نفوس افراد, ان کے جوڑے بنائے جائیں گے, درجہ بندی کی جائے گی, اکٹھے کیے جائیں گے. چنانچہ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ قیامت کے دن پھر اور خاص طور پر وہ میدان حشر میں پوری نو انسانی, پوری ابن آدم ہیں, سب اکٹھے ہوں گے. لیکن اب اس میں جو ہے وہ تفریق کی جائے گی, یہ کافر ہیں یہ ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے, اہل ایمان الگ کر دیے گئے, منافقین الگ کر دیے گئے. تو اس طرح سے کیٹیگرائزیشن ہوگی اور الگ الگ ان کے جو ہے وہ حصے بن جائیں گے, مکس نہیں ہوگا. اور ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ حدید میں کہ مسلمانوں میں سے بھی جو کلمہ گو ہیں وہاں بھی تفریق ہو جائے گی ایک سٹیج کے اوپر, اور جو منافق ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اور سچے اہل ایمان آگے ہوں گے, اور درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. تو یہ ہے کہ آج تو سب اکٹھے ہیں مکس, ہر طرح کے لوگ, سچے اور پکے مومن بھی اور منافق بھی, سب مسلمان کہلا رہے ہیں. ہاں یہ تفریق ضرور ہے, یہ کافر ہے, یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, اگرچہ وہ تفریق بھی مٹ رہی ہے, ہم انہی کا کلچر اختیار کر رہے ہیں اس وقت, ویسٹرن کلچر ہے. انہوں نے بھی آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر شیطانی ابلیس اور ابلیسی نظام اور کلچر کو اختیار کر لیا ہے, اور آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی اسی کلچر کو اپنائے ہوئے ہے اور اسی کی دل دادا ہے. لیکن وہاں سب ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور پھر ان کی کیٹیگرائزیشن ہوگی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ درگور کی ہوئی, زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا تھا, دفنا دیا گیا تھا, زندہ درگور کر دیا گیا تھا. اب یہ بھی خاص عرب کلچر کا معاملہ تھا, اور وہاں پر لڑکی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا. قبائلی علاقوں میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص مضبوط ہوتا تھا جس کے بیٹے ہوں اور مضبوط جتھا ہو, اس کی حیثیت زیادہ ہوتی. اور بہرحال عربوں کے معاشرے میں اتنی زیادہ خوشحالی نہیں تھی، کچھ بڑے بڑے سوداگر تھے ٹھیک ہے جو ٹریڈ کر رہے ہیں، باقی لوگ وہاں پر مفلوق الحال زیادہ تھے. بیٹی کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی اگر ہم نے اس کی پرورش کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کھلانے پلانے کا اہتمام ہوگا، لیکن یہ بیٹی قبائلی نظام میں ہمارا دست و بازو نہیں بن سکتی، یہ عضو ضعیف ہے. یہ تصور یہاں تک ان کا جو ہے وہ اس نے بدترین شکل اختیار کر لی کہ ان کے ہاں اب ایک رواج سا پڑ گیا تھا کہ بیٹی ہو تو اسی وقت اس کو زندہ دفنا دیا جائے. قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی جگہوں پر ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ غم اور رنج سے سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی خوشخبری نہیں بلکہ اس کے لیے وہ اس کے بالکل برعکس کیفیت ہوتی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جو دی گئی ہے، وہ اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ایک ہولناک خبر ہے، اور اب وہ قوم سے منہ چھپائے پھر رہا ہے شرمندگی کی وجہ سے. ایمسکہ علی حور ام یدسہ فی التراب، اور اب وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ برداشت کروں، اس کو زندہ رہنے دوں، اس کی بھی پرورش کروں ذلت کے ساتھ، یعنی اس کو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں. ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا آپشن میرے لیے یہ ہے کہ میں اسے مٹی میں دفنا دوں، زندہ دفن کر دوں، گاڑ دوں. اس سارے پس منظر میں فرمایا گیا کہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے، جس بچی کے ساتھ، جن بچیوں کے ساتھ، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تمہیں مارا گیا، یعنی اب ان کو انصاف وہاں پر ملے گا، ان کی داد رسی وہاں ہوگی. یہاں تو بے بس اور لاچار ہیں اور باپ ہی جو ہے زندہ درگور کر رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے. چناچاروں کے ہاں یہ کافی اس کا رواج تھا. احادیث میں واقعات آتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص نے ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک شخص نے اپنے اہل جاہلیت کا ذکر کیا، ایمان لے آیا تھا، کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، یعنی فوری اس نے زندہ درگور نہیں کیا تھا، اب وہ چند مہینے کی ہو گئی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ ایک محبت رکھی ہے، والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہے، تو بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون میرے قریب ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کے مانوس ہوتا ہے، ماں کے ساتھ چمٹے گا، باپ کے ساتھ چمٹے گا، کوئی غیر ہے تو نہیں چمٹے گا اس کے ساتھ. تو اس نے یہ کہا کہ وہ بچی میرے ساتھ بڑی مانوس تھی، اور جب میں اس کو پکارتا تھا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی، ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، راستے میں کنواں آیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں دھکا دے دیا. وہی ام یدسہ فی التراب، اسے جان چھڑانے کے لیے. آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ یہ تھی کہ ہائے ابا، ہائے ابا. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ کے آنسو بہنے لگے. حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ اس کو ملامت کی کہ تم نے یہ واقعہ کیوں سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا، لیکن آپ نے کہا کہ اچھا دوبارہ بتاؤ مجھے. اس نے دوبارہ بیان کیا اور آپ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس کے بعد فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، یعنی اب ایمان لے آئے ہو اور یہ دور جاہلیت میں تھا تو اللہ نے معاف کر دیا اس ایمان کی وجہ سے، ورنہ یہ ظلم بہت بڑا ظلم. چنانچہ بعض، سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا احساس رکھتے تھے کہ یہ بڑی غلط رسم ہے اور اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. چنانچہ ایک سعسعہ نام کے ایک شخص تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. اپنے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے، بعد میں ایمان لے آئے. یہ ادا کہ رسول، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اعمال ایسے بھی کیے جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. اکا دکا ایسے لوگ بھی تھے اسی معاشرے کے اندر، اس لیے کہ فطرت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر، بعض کی سلامتی پر رہتی ہے، بعض کی فطرت مست ہو جاتی ہے غلط اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت کے زمانے میں 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ہر ایک کی جان کے بدلے میں نے دو دو اونٹ فدیے میں دیے. یعنی اس کا باپ تو تلا ہوا تھا بچی کو قتل کرنے پر، میں نے کہا یہ دو اونٹ لے لو، اس کی جان بخشی کر دو. تو اس طریقے سے میں نے جو ہے یہ کام کیا، تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے، کوئی شک نہیں کہ تیرے لیے بڑا اجر ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے اجر ہے کہ تجھے اسلام کی، ایمان کی دولت سے نواز دیا، یہ سب سے بڑا اجر یہ ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی تعلیمات ہیں بچیوں کے حوالے سے، وہ بھی غیر معمولی ہیں، کیونکہ بعد میں بھی عام طور پر بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو پال پوس کر پھر کسی کے حوالے کرنا ہے، یہ ہمارے معاشی طور پر دست و بازو نہیں بن سکتے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بچی کے جو ہے ولادت کے اوپر خوشی منانے کا رواج کم ہے، تو اور ہاں بیٹے کی جو ہے بڑی خوشی منائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر جگہ ایک لیول نہیں ہے. کہیں بچوں کو اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے اور خوشی بھی منائی جاتی ہے، لیکن ایسا کم ہے، الا ماشاءاللہ، عام طور پر بیٹوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے، میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو کچھ واقعات آئے، میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ لوں، بلکہ آپ کے فرمودات ہیں کہ بیٹی کے حوالے سے جو آپ نے بشارتیں دی ہیں کہ جو شخص اپنی بیٹی کی پرورش کرے اور اس کا خیال رکھے، اس کے حقوق ادا کرے، تو یہ کتنا بڑا کار ثواب ہے اللہ کے نزدیک، کتنا بڑا ایک وہ عمل ہے کہ جس پر بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. من ابتلی من ھذا البنات بشیء فاحسن الیہم کن لہ سترا من النار. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی اس کیا اس دور میں تو خاص طور پر تھا ہی ایک تصور، اب بھی اس کے کچھ اثرات کہیں نہ کہیں موجود ہیں، یعنی بیٹیاں اس کو اللہ نے دی ہیں اور اس حوالے سے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے اللہ نے، اور پھر وہ اپنی ان بیٹیوں سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے. مسلم کی ایک روایت ہے، من عاد جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهكذا وضم اصابعه. بہت بڑی بشارت ہے اس میں کہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، یعنی جب بالغ ہو گئیں تو پھر اس کو ان کا نکاح کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوا. تو فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ کس طرح آئے گا؟ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، جیسے یہ دو انگلیاں، میرے ساتھ اس طرح سے آئے گا. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، من عال ثلاث بنات، جس شخص نے 3 بیٹیوں، او مثلہن یا ان جیسی، یعنی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں، ان کی پرورش کی ہے اور ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، یعنی کہ پھر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، اسے کہیں پر اس کی شادی کر دی، جو بھی اپنی ذمہ داری تھی اس کو احسن طریقے سے اس نے پورا کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک شخص نے پوچھا، چونکہ آپ نے فرمایا تھا 3 بیٹیوں، اس حدیث میں 3 بیٹیوں کا ذکر ہے، یا ان جیسی 3، یعنی 3 بہنوں کی کفالت کی ہے، اسے کسی شخص کا باپ جو ہے فوت ہو گیا اور اب جو ہے اس کی بہنیں ہیں چھوٹی ہیں اور وہ خود بڑا ہے، سینئر ہے گھر میں، اب باپ کی جگہ اس نے بچیوں کو سنبھالا ہے، پرورش کی ہے، ان کا خیال رکھا ہے، سب کچھ جو اس کی ضروریات پوری کرتا رہا. تو اب ایک شخص نے پوچھا کہ اور اگر دو ہوں یعنی دو بیٹیاں یا دو بہنیں تو فرمایا کہ پھر وہ بھی اس کا حقدار ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بشارت دی ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ ہے وہ تعلیمات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے، اور عربوں کا رواج کیا تھا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے جو ہیں اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، یہاں پر صحیفے سے مراد اعمال نامہ ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، سورہ رحمان میں ہے نا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹے گا، اور وہ بھی قیامت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، گلابی رنگ کا تیل کی تلچھٹ کی طرح سے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور وہ اسی انداز سے گلابی رنگ کا ایک فضا نظر آئے گی، جیسے جانور کے جسم پر سے جب ذبح کرنے کے بعد کھال اتاری جاتی ہے جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وقت آ گیا ہے، وہ بھی منتظر تھی اور اس سے بھی پوچھا جائے گا، علم تلا، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قاف میں، تیرا پیٹ بھر گیا کہ نہیں اب، اور وہ کہے گی حل میں مزید، یعنی یہ جو سب کچھ آسمانی وحی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، اسی طرح ہو کر رہنا ہے، یہ سب واقعات آئیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ بھی سورہ قاف میں آیا۔ ایک طرف جہنم سے پوچھا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتدت وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، لاؤ ابھی اور بھی گنجائش ہے، ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اور پھر وہیں پر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جو ہے وہ متقین کے قریب لے آئی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر شخص، ہر جی، جو وہ لے کر آیا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ کیا ہے، کیا کرتوت کیے ہیں، کیا اعمال کیے ہیں، اور اب کیا انجام ہونے والا ہے۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اپنے اعمال کا بھی سب کو پتا ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں، سیدھے چلنے والوں، اور دبک جانے والوں کی، اور مراد اس سے ہیں ستارے، وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو سیدھے چلنے والے ہیں، اور جو دبک جانے والے ہیں۔ مولانا شیخ الہند کی جو تفسیر ہے اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ستاروں کا سیدھا چلنا، لوٹنا، چھپ جانا، یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں، اگرچہ اب علم فلکیات کا یہ موضوع ہے کہ قرآن مجید نے جیسے بتایا اس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن وہاں پر اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس دور میں ستاروں کا بہت زیادہ اسی کے حوالے سے ان کے سفر ہوتے تھے، صحراؤں کے اندر جو سفر ہوتا تھا، وہاں تو کوئی ٹریک نہیں ہے، کوئی موٹر وے تو بنی نہیں ہوئی ہے، کوئی راستہ تو ہے نہیں، کوئی انڈیکیشنز تو ہے نہیں، سرے سے کچھ بھی نہیں ہے، اور بس صحرا ہے میلوں تک، حد نگاہ تک۔ سفر بھی وہ رات میں اس لیے کرتے تھے کہ ایک تو رات ٹھنڈی ہوتی ہے، دوسرے ڈائریکشن جو ہے وہ ستاروں کی مدد سے لیتے تھے. اسی طریقے سے بحری سفر کے اندر بھی ستاروں کا معاملہ ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ستاروں کے مختلف چالیں ہیں، مختلف ان کے انداز ہیں، وہ لوگ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ واقف تھے. تو کچھ قسمیں کھائی ہیں ستاروں کے حوالے سے. واللیل اذا عسعس، اور جب رات کے جب وہ پھیل جائے پوری طرح چھا جائے اس کی بھی قسم ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے. وہ صبح صادق کا وقت، بلکہ اس سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے. اور وہ آج کل کے لوگوں کو وہ منظر دیکھنا کم ہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی وقت تو اصل میں گہری نیند کا وقت ہوتا ہے. تو وہ، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بہرحال صحرا کے رہنے والے اور کھلے، ایک جسے کہنا چاہیے کہ فطرت کے سے ساتھ ہم آہنگی رکھنے والے تھے، تو وہ ان چیزوں کی حقیقت کو زیادہ سمجھتے تھے. اور صبح جب وہ سانس لینے لگتی ہے، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر، جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ آگے آئی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً یہ قرآن ایک بہت ہی باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے. اور یہاں رسول کریم سے مراد جو ہے وہ جبرائیل امین. سورہ حاقہ میں بھی آیا اور وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن وہاں پر مراد ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیاق و سباق میں. اس لیے کہ رسالت جو ہے اس میں ایک فرشتہ ہے جو ذریعہ بنتا ہے، اور ایک انسانوں میں سے ایک رسول ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. اللہ تعالی نے یہ سلسلہ جو ہے اپنی ہدایت کا جاری کیا، اور اس کے اندر دو ذریعے بنائے ہیں. عام انسانوں تک پہنچنے کے لیے دو ذریعے ہیں، دو واسطے ہیں. سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی کا یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو براہ راست ہدایت خود پہنچا دے، نہیں، اللہ نے اس کے لیے اپنا ایک نظام بنایا، خاص طور پر منافقین سے قدرت ڈانٹتے ہوئے کہا گیا تھا. وہ نظام کیا ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے ایک رسول کو اور انسانوں میں سے ایک رسول کو. اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے اس رسول بشر تک پہنچتا ہے، اور وہ رسول اپنی قوم تک پھر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. یہ ہے نظام جو چلا ہے شروع سے اب تک. تو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ایک رسول ملک ہے اور وہ مستقلاً ایک ہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اور وہ تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں. اور ان کی آگے تعریف آ رہی ہے، اس لیے کہ بہت سنسٹیو معاملہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ تک پہنچا کیسے؟ غیب کی خبریں رکھنے والے وہاں پر کاہن بھی ہوتے تھے، کہانت، غیب کی خبریں دینے والے، ان کے کچھ تعلقات جنات کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے وہ کچھ خبریں جو ہیں وہ ابھی جو آئندہ کی ہیں اس کے حوالے سے، جو اللہ کی طرف سے فیصلے جاری ہو چکے ہیں اور فرشتوں تک پہنچ چکے ہیں، اس میں سے کہیں سے کچھ سن گن لیتے تھے وہ شیاطین جن، کوشش کرتے تھے، قرآن مجید میں ذکر ہے. اور کچھ آدھی چودھی چوتھائی بات جو ان کو مل جاتی تھی وہ لے کر وہ اپنے انسانوں میں، جو ان کے بڑے وفادار ہوتے تھے شیاطین، ایک شیاطین جن جو یہ کام کر رہے ہیں، اور انسانوں میں جو کاہن بیٹھے ہوئے شیطان کے چیلے، اب وہ غیب کی خبریں سنا رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول بھی تو غیب کی خبریں سنا رہا ہے، یہ بھی کاہن ہے، معاذ اللہ، جس کی قرآن بار بار تردید کرتا ہے، یہ رسول کاہن نہیں ہے. کاہن کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا کردار دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کی محفلوں میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ ہرگز اللہ کے رسول کاہن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غیب کی خبر لا رہے ہیں. خبر کیسے آ رہی ہے غیب کی؟ وہ اللہ کا انتظام ہے. ایک رسول ہے فرشتوں میں سے جو تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اور پھر ایک ہر دور میں ہر انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ منتخب کرتا ہے اس رسالت کے حوالے سے جو اس زمانے میں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام رکھتا ہو. کہ یہ کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا. کبھی تمہیں اس سے پہلے بھی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، 40 سال تک تم مجھے صادق اور الامین کہتے رہے ہو، اور آج جب میں تمہیں اصل حقائق کی خبر بتا رہا ہوں تو تم مجھ پر جھوٹے ہونے کا الزام لگا رہے ہو. معاذ اللہ، کہیں شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ نظام انتہائی پاکیزہ اور فول پروف ہے، ٹوٹلی. چنانچہ رسول ملک کا ذکر بھی قرآن میں 2 جگہ بڑے اہتمام سے آیا ہے، سورہ نجم میں بھی آیا، اور یہ کہ وہ جو رسول ملک ہیں حضرت جبرائیل، ان کی حضور سے ملاقات ثابت بھی ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے ملک کی صورت میں. سند جو ہے وہ مکمل ہے، بیچ میں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے یہ ایک بہت باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے. آن حضور تک پہنچانے والے جبرائیل امین ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں، فرشتوں میں ان کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ سردار ہیں. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام بہت اونچا، اللہ کے معتمد ترین ہیں فرشتوں میں سے وہ، یوں کہنا چاہیے. مطاعن، اور ان کی بات مانی جاتی ہے. ثم امین، اور وہ اسی طرح صاحب بہت ہی معتبر بھی ہیں، امین امانت دار ہیں. جب تمام فرشتوں کے سردار ہیں تو ان کی باتیں فرشتے، ان کو جو فرشتے ان کے تابع کیے گئے ہیں وہ مانتے ہیں، تمام فرشتے ان کی باتیں مانتے ہیں، احکام کے پابند ہیں. اللہ کے جو بھیجتا احکامات، سب سے پہلے جبرائیل، اس کے بعد آگے. تو سم امین، اور بہت ہی امانت دار ہیں. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا ہو اس کے اندر وہ کوئی ایک شوشے کا بھی فرق کریں اور اپنی طرف سے کوئی شے ڈالیں یا کسی شے کو نکال دیں، کوئی امکان نہیں. وما صاحبكم بمجنون، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں رسول بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو اب ان پر دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں. معاذ اللہ، یہ جو وحی ہے اس کو تم کہتے ہو دیوانگی کے دورے ہیں، یہ ہرگز دیوانگی نہیں ہے، یہ ہرگز مجنون نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، یہ آپ کو کہتے پھریں، ان کے کہنے سے آپ مجنون نہیں بن جائیں گے. تو اس کے اندر ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ کی تکلیف پہنچانے کے لیے، ذہنی اذیت کے لیے جو کچھ آپ سے کو کہتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کی صداقت اور امانت ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے اسے، اس فرشتے کو، آسمان کے کھلے کنارے پر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو، جبرائیل کو، ویسے تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو براہ راست قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، لیکن آپ کی ملاقات ان کی جو ہے ان کی اصل شکل میں بھی ہوئی ہے، اور اس کے سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر ہے. 2 مرتبہ ملاقات ایسی ہوئی ہے جبرائیل سے کہ جب حضرت جبرائیل اپنی اصل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں، ملک کی شکل میں. ایک عند سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبرائیل جو ہیں وہ اصل شکل میں آپ کے سامنے آئے تھے، اور ایک مکی دور میں بھی، آغاز وحی کے زمانے میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ غار حرا سے اتر رہے تھے تو آواز آئی یا محمد، آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، دائیں بائیں کچھ نظر نہ آیا، اور پھر اچانک آپ کی نگاہ آسمان کی طرف گئی تو آپ نے کہا وہی فرشتہ جو مجھ پر وحی لے کر آتا تھا اور آتا ہے، وہ اپنی اصل ملکی شکل میں تھا اور پورا افق اس سے بھر گیا تھا، اور پھر وہ افق پر رہتے رہتے وہیں سے لٹک کر قریب آ گیا میرے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا ہے اس کی اصل شکل میں افق مبین پر، کھلے آسمان پر. وما هو على الغیب بظنین، اور یہ ہمارے رسول جو ہیں وہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، غیب کی باتیں بتانے والے کاہن بھی تھے اس معاشرے میں، اور لوگ جاتے تھے انہیں پیسے دیتے تھے بتاؤ کچھ، یہ بھی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ کل کی خبر دے رہے ہیں، تمہارے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور مستقبل میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس سے تمہیں خبردار کر رہے ہیں، اس خطرے سے بچنے کا راستہ سجا رہے ہیں، اور بغیر کسی معاوضے کے. یہ تو بخیل نہیں ہے. وہ کوئی چھوٹی سی خبر تم تک پہنچاتے ہیں تو ساتھ نذرانہ بھی مانتے ہیں. یہ تمہیں اہم ترین حقائق کائنات کی ان کی خبر دے رہے ہیں جن کو تم نہیں جان سکتے براہ راست، اور تمہارے مستقبل کے حوالے سے تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن یہ بخیل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں مجھے اس کا معاوضہ بھی چاہیے. ذرا کمپیئر تو کرو. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو تم کہتے ہو یہ کسی شیطان کا، جنات کا کلام ہے، ہرگز یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بائی نہ تذبون، اس وقت اہل عرب سے خطاب تھا، قریش سے، کہ یہ سارے حقائق تمہارے سامنے ہیں اور تم جا کس رستے پر رہے ہو، تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تم بے اختیار پکار اٹھتے ہو کہ ہاں یہ کلام انسانی نہیں ہو سکتا. تم سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی کلام، تم کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے، ڈھیٹ بن کر کہتے ہو، تو تم سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ تو تم بے بس ہو جاتے ہو. تو حقائق، حقیقت کا جو ہے مواجہہ کرو، یہ ہیں اصل حقائق، لیکن تم غلط طرف جا رہے ہو، انکار، مخالفت، ضد. اور آج ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں کس طرح بلا رہا ہے، اس کی تعلیمات، یہ سارا کا سارا یہ کتاب ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم اس کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کر جا کس طرف رہے ہیں. اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کس کو فالو کر رہے ہیں آج، کس کی تہذیب، کس کا تمدن؟ وہی جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، جو ابلیس اور دجال کا تم جو ہے نظام اور ابلیسی تہذیب جو قرآن بتا رہا ہے، یہ اوریانی اور فحاشی، یہ کام ہی جو ہے اس کو پھیلانا شیطان کا کام ہے، اور یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور پورے مسلمان امت کس طرف جا رہی ہے؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ ان سے بھی کہا تھا اور آج ہم سے بھی اللہ کا یہ خطاب. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے تمہیں یہ کتاب مبین عطا کر دی، کامل ہدایت نامہ، اور تم اس کی ناقدری کرتے ہو. لمن شاء منکم من یستقیم، تو تم میں سے جو کوئی چاہے وہ سیدھا رستہ اختیار کرے، فائدہ اسی کا ہے. رسول تو ایک ایک کے پیچھے پھر رہے ہیں، گویا کہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ آؤ، ایمان کی بھیک، اسلام کی طرف آؤ، سیدھے رستے کی طرف آؤ. وہ تمہاری خیرخواہی میں یہ کچھ کر رہے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے. اب باقی ٹھیک ہے. لمن شاء منکم من یستقیم، جو چاہے تم میں سے وہ سیدھا رستہ اختیار کر لے، اللہ نے آپشن دیا ہوا ہے. ہاں انجام کیا ہوگا وہ تم سن لو، وہ قرآن جا بجا بتا رہا ہے کہ جو اس ہدایت کو اختیار نہیں کریں گے اس کا انجام بہت ہولناک ہے. اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پورے قرآن میں پھیلی ہوں گی، وہ جہنم اور اس کا عذاب. لمن شاء منکم من یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. رب العالمین، جو رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے تمام عالم کا، تمام جہانوں کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ کی حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا آپ کے. اس وقت ایک بہت اہم ایشو جو ہے ملک کے اندر، صوبہ سندھ میں جو رینجرز کے قیام کی مدت کے حوالے سے جو اس وقت کیفیت ہے کہ اس میں ہمیشہ توسیع دی جاتی رہی ہے، اور بہرحال سول حکومت کے بھی مشورے سے اور تعاون سے یہ کام اچھے طریقے سے کیا جا رہا تھا، اور ضرورت بھی اس لیے پڑی تھی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی، اور رینجرز کے آنے سے یقیناً فرق بھی بہت پڑا اور کیفیت بہت بہتر ہوئی. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% ٹھیک ہو گیا، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت بڑا فرق واقع ہوا ہے. لیکن اس وقت جو ہے اس پر ایک کیوس کی کیفیت ہے، اور جو سندھ حکومت ہے وہ اسے مزید توسیع دینے سے انکاری ہے، یا کم سے کم ابھی تک اتفاق اس پر نہیں ہوا. ان کی جو مدت سندھ میں قیام کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب جب تک دوبارہ جو ہے اس کو توسیع نہیں دیں گے، رینجرز وہاں پر افیکٹو نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جو کچھ طے کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طے کیا گیا تھا کہ ان کے مشورے سے ہو، اور ان کے اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد توسیع، اس لیے کہ اگر مسائل حل ہو گئے ہیں تو پھر یہ کوئی اچھا انتظام نہیں ہے کہ رینجرز کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے سویلین آبادی کو. یقین لیکن ایمرجنسی میں یہ کام کیا گیا تھا، اس کے فوائد بھی ظاہر ہو گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعلی سندھ اپنی کابینہ کے ساتھ دبئی منتقل ہو جائیں گے، اب وہاں جا کر یہ فیصلہ ہوگا. اب یہ بھی ہماری، اب اس پر کیا میں تبصرہ کروں کہ سندھ حکومت جو ہے اس کے سارے جب اکٹھے کہاں ہوں گے، دبئی میں ہوں گے، وہاں جا کر وزیر اعلی سندھ اپنی کابینہ کے ساتھ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. بہرحال ایسے معاملے سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوتی ہے پوری دنیا میں، سب لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور ہم ہیں بھی اسی قابل کہ ہماری جگ ہنسائی ہو. اس میں اتنی بات صرف یہ ہے کہ بہرحال رینجرز کی وجہ سے انتشار میں اور بدمنی میں بہت فرق پڑا ہے، بہت کمی آئی ہے، اور ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے معاملے کو. دوسری ایک اہم خبر یہ ہے کہ 7 اگست سے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف عمران خان تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. تو اب جلسے جلوس ہوں گے، ریلیز نکلیں گی، اور پھر ایک انتشار کی کیفیت آئے گی بہرحال اس سے. اور ایک اور جو ملکی سالمیت اور وقار کے حوالے سے بہت اہم ایشو ہے اس وقت، کہ امریکہ نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے کرنے کی انہیں کسی سے بھی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کھلا کھلا ان کی طرف سے الٹیمیٹم ہے کہ ہم تمہارے قومی وقار اور سالمیت اور ڈگنیٹی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے تمہاری ٹیریٹری کے اوپر، تمہاری سرزمین کے اوپر ڈرون حملہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ذلت والی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ابھی تک تو کم سے کم یہ دکھاوے کی بات تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی حکومت کے تعاون سے، ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے، اور وہ مل جل کر اپنے طے کرتے ہیں ہمارے مفادات کیا ہیں، لہذا پاکستانی حکومت بھی اجازت دیتی ہے. اگرچہ اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا جو پہلا کام ہوا تھا ڈما ڈولا میں، جب ایک مدرسے کے اوپر، اور یہ سوات کے علاقے میں تھا، یہ باجوڑ وغیرہ کے علاقے میں، مالاکنڈ کے علاقے میں، ڈرون حملہ کیا گیا تھا سب سے پہلے، اور اس میں 80-85 بچے جو ہیں وہاں پر طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کا قتل عام ہوا تھا. اور اس وقت پرویز مشرف کی حکومت نے، پرویز مشرف نے کہا یہ ہم نے کیا ہے، اور ہمارے سب سے بڑے دوست امریکہ، جس کی وفا کا ہم دم بھرتے ہیں، اس نے اسی وقت منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا تھا کہ نہیں یہ ہم نے کیا ہے، پاکستانی حکومت نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے. یہ ہے ذلت اور رسوائی کی انتہا، اور ہم ان کا کیا ہوا اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور انہیں ہماری جو ہے اس قیادت کی عزت اور احترام کا اتنا بھی پاس نہیں ہے کہ چلو اس کی بات کر رہے آج، وہیں پر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے خود مارا. یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے دھونس کے ساتھ. تو بہرحال جب ہم ان کے فرنٹ لائن الائی بنے ہیں تو اس کے لازمی تقاضا پھر یہ ہوگا. فرنٹ لائن الائی کہنے کی بات ہے، اصل میں غلام بنے، اور اب انہوں نے بتا دیا تم غلام ہو، تم سے پوچھ کر ڈرون حملہ نہیں کیا جائے گا، ہم جہاں چاہیں گے تمہاری ٹیریٹری پہ کر دیں گے، بھول جاؤ. اور یہ بھی یاد ہوگا کہ اس دفعہ جب 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ گٹھ جوڑ ہوا ہے، تو اس وقت امریکہ کی طرف سے بڑی تسلی دی گئی تھی اور مانا گیا تھا کہ ہاں اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو کیا تھا وہ پسندیدہ نہیں تھا، ہم نے پاکستان سے کو کام سے کام بھی لیا اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب ہم کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان کے تمام مسائل میں جو ہے ہم پاکستان کی فیور کریں گے اور اب ہماری دوستی جو ہے وہ بڑی پائیدار ہوگی اور پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا. فرینڈز ناٹ ماسٹر, وہ جو ایوب خان نے بھی کہا تھا, تو یہ اصل میں ہمارے ماسٹر ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں. سیدھی سی بات ہے, یہ بات ہمیں تسلیم کر دینی چاہیے اور یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے. بہرحال یہ تین خبریں اس لیے یہ بتا دیں کہ یہ ان تینوں کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ آنے والا وقت جو ہے وہ داخلی سطح پر انتشار اور خارجی سطح پر بھی خطرات جو ہے وہ منڈلاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. لہذا ہمارے قوم کے جو لیڈر ہیں جن کے ہاتھوں میں اس وقت قوم کی تقدیر ہے, ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے, انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیں گے اور انہیں پاکستان کے مفاد اور اس کے عزت اور سربلندی کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیں گے. اللہ تعالی ہمارے ان رہنماؤں کو صحیح رستے پر چلنے کی اور صحیح انداز سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.